السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ پاک کا کرم بالائے کرم کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. یہ وہ اعزاز ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہمارے حق میں ہیں، کہ آپ نے فرش پر بھی، عرش پر بھی، تنہائیوں میں بھی، مجموع میں بھی، ہر ہر موقع پر کبھی بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا. ہمیشہ آپ اپنی امت کو اپنی دعائیں خیر میں یاد فرمایا کرتے تھے، ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی استقامت کے لیے، ان کی ترقیوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں آپ چھوڑ کر گئے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہماری اور آپ کی نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنا لیں، کہ زندگی بڑی پرسکون بن جاتی ہے اور آخرت میں نجات کے سامان نظر آنے لگتے ہیں. پیارے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں، کہ انسان اس معاشرے کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو لازمی اس کا دسیوں قسم کے افراد سے سابقہ ہوتا ہے. گھر میں، اڑوس پڑوس میں، محلے اور بازار میں کاروبار زندگی کے لیے کسب معاش کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کام کاج کرنے والے پل پل پہ ہر ایک انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ایسے معاشرے کے اندر کے جہاں ایک انسان نہ تو تنہا زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ ہی تنہا زندگی بسر کرنے کی اجازت ہے، حکم یہی ہے کہ مل جل کے اسلامی معاشرے کے اندر ایک ایسے فرد بن کر جیو کہ تمہاری ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مومن مسلمان محفوظ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے جملے میں مسلمان کی تعریف کر دی، مسلمان کی حقیقت بیان فرما دی کہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہی وہ ہے کہ جس کی ذات ایسی پر امن ہو، سلامتی کا پیکر ہو کہ نہ تو اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ ہی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ وجود کے اندر یہی دو چیزیں ہیں جس سے عمومی طور پر انسان دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آپ نے اہم ترین دو چیزوں کا تذکرہ فرما کر پوری ذات کو بیان فرما دیا کہ مومن کی ذات سراپا سلامتی ہونی چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہے تو مومن مسلمان، لیکن بات بات پہ زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو، ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچاتا ہو، اپنی ذات اور وجود سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو، تو بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایسا شخص مومن مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ جس طریقے سے نماز اہم ترین فریضہ ہے جو اللہ پاک نے بہت ہی اہتمام شان کے ساتھ اس امت کو عطا فرمایا، تمام کے تمام فرائض اسلام زمین کے اوپر ہی فرض ہوئے، لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ اپنے محبوب کو فرش سے عرش پر بلایا، اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرمایا، جنت دوزخ کی سیر کرائی، ساتوں آسمان دکھائے، بیت المقدس سے آپ کو امامت الانبیاء کا منصب عطا فرمایا۔ یہ سارے اعزازات کے بعد جب آپ واپس پلٹ کر آئے تو آپ کو جو عظیم تحفہ اس سفر میں دیا گیا وہ نماز ہی کا تھا کہ پانچ نمازیں آپ کو دی گئیں اور بتایا گیا کہ یہ ہیں تو پانچ، لیکن اجر و ثواب میں 50 کے برابر ہے۔ اول مرحلے میں 50 نمازیں فرض کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے امت محمدیہ کی طرف سے کہ آپ نے فرمایا، سفارش کی، کہا کہ اس میں تھوڑی تخفیف کرا دیجیے۔ آپ واپس گئے، پانچ پانچ نمازیں کم ہوتے ہوتے جب 45 کم ہو گئی، پانچ بچ گئی، پھر بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اب بھی جائیے کم کرا دیجیے، فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے بھی ندا آئی کہ ہیں تو یہ پانچ، اجر و ثواب میں ہم نے کوئی کمی نہ کی، ان پانچوں نمازوں کو پڑھنے والا کامل مکمل 50 نمازوں کا ثواب حاصل کرے گا۔ عظیم تحفہ جو نماز کا آپ کو ملا، ساتھ میں اور بھی کئی تحفے ملے، ورفعنا لک ذکرک کا تحفہ بھی آپ کو اللہ پاک نے وہیں عطا فرمایا کہ ہم نے آپ کو نام کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی ہوگا۔ یہ بھی اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے 10 عطا کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک اللہ پاک نے یہی اسی اہم ترین موقع پر آپ کو تحفتاً عطا فرمائی۔ تو غرض یہ کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت، ایک شخص مومن مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص جو اہم ترین فریضہ اسلام ہی کے اندر کوتاہی کرنے والا
ہو، اگرچہ ایسے شخص کو فتوے کی روح سے کافر نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جاتا ہے، لیکن بصیرت کی نگاہ رکھنے والے کہا کرتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے اہم ترین فریضے نماز جیسی کی، نماز جیسی عبادت کی اہمیت کو نہیں پہچانتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا، تو ایسا شخص مومن مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو یہی صورتحال بعینی یہاں پر بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی ذات تو سراپا سلامتی ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پورے وجود سے دوسرے مومن مسلمان محفوظ ہوں، مأمون ہوں، امن کے اندر ہو، سلامتی کے اندر ہوں۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی مومن مسلمان ایسا ہو کہ اس کی زبان بھی بے لگام ہو، ہاتھ بھی ایسے چھوٹ جاتے ہوں کہ اس سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہو، تو بے شک وہ ایماندار ہوگا کلمہ پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن مسلمان کہلانے کا حقدار اس لحاظ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن مسلمان کی پہچان بتائی، جو اس کے اوصاف حسنہ بیان فرمائے کہ مومن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو مومن کی ذات سراپا امن اور سلامتی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات سے لے کر باہر معاشرے کے ہر فرد کو امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، چین اور سکون کی زندگی بسر کرنا خود بھی جانتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، اللہ پاک میں جو جانوروں کو پیدا فرمایا تو ان کی تین قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک قسم تو وہ ہے جو انسانوں کے حق میں سراسر فائدہ ہی فائدہ دیا کرتے ہیں، انسانوں کے لیے نفع مند ہیں، فائدہ بخش۔ اس میں مثال دی گائے، بکری، اونٹ، مرغی وغیرہ، یہ جو حلال جانور اللہ تعالی نے رکھے۔ فرمایا کہ یہ بکری، گائے، اونٹ، دوسرے تیسرے جو حلال جانور اللہ پاک نے رکھے، جن کا کام ہی انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ بہت کم شاد و نادر ان سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پہنچ جائے، ورنہ عمومی طور پر مجموعی لحاظ سے یہ جانور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب تک جیتے رہتے ہیں ان کے دودھ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں کی اون سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قربان ہو جاتے ہیں، پھر انسان ان کی کھال اس کو استعمال میں لاتے ہیں، ان کے بال استعمال میں لاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کام میں لائی جاتی ہیں، ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ فرمایا کہ دوسرے قسم کے جانور وہ ہیں جو سراپا تکلیف دینے ہی کے لیے انسان کو رہا کرتے ہیں، جب کبھی انسان کا ان سے کوئی سامنا ہو جائے، سابقہ پڑ جائے، تو ہمیشہ وہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، درندے ہیں، سانپ، بچھو، یہ موذی جانور، ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بہت کم شاد و نادر ایسا ہوگا کہ یہ انسان کو کوئی فائدہ پہنچائے، عمومی لحاظ سے، مجموعی لحاظ سے یہ انسانوں کو تکلیف ہی پہنچایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تیسرے قسم کے جانور وہ ہیں جو نہ تو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ ہی نقصان۔ جنگلوں کے اندر بے شمار ایسی معصوم مخلوق بستی ہے کہ جن سے نہ تو انسانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ ان تین قسم کے جانوروں کا تذکرہ کر لینے کے بعد کہ پہلی قسم کے جانور وہ ہیں جو انسانوں کو نفع ہی نفع پہنچاتے ہیں، دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جو نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں، تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ امام غزالی نے یہ تمہید مان لینے کے بعد حضرت انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے انسان، تجھ کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا کہ تمام مخلوقات پر تجھ کو برتری اور فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اپنے مرتبہ اور مقام کو پہچان کہ ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ پاک نے تیری تخلیق بھی بڑے عظیم الشان انداز میں کی۔ قرآن کریم اللہ پاک نے خود فرمایا کہ خلق تو بیدیا، میں نے خود اپنے دست قدرت سے انسان کو تیار کیا، ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ روئے زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے بنی آدم کو وہ عزت بخشی کہ خشکی ہو یا تری، سمندروں پر بھی اور تری پر بھی، جنگل بیابان آبادیوں پر، ہر جگہ ہم نے انسان کو ہی کنٹرول دیا ہے۔ یہ پوری زمین، پوری کائنات، ہوا، فضا، خلا، ہر چیز ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دی۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے جو انسان کو فضیلت بخشی اپنی بہت بڑی مخلوق کے اندر انسان کو اعزاز بخشا، اور اس کے لیے روزی بھی ایسی پاکیزہ، ورزقناہم من الطیبات وحملناہم، ہم نے اس کے لیے سواری کے انتظامات کیے، پاکیزہ روزی اس کے لیے ہم نے حلال کی۔ یہ اعزاز عطا فرمائے تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام کی تمام مخلوقات سے افضل اور بہتر بنایا، تو اپنے مقام کو پہچان، اپنے مرتبہ اور منصب کو جان، کہ تو کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ پاک نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تمام کے تمام تخلیق کے جو سانچے تھے ان میں سب سے حسین ترین سانچے میں ڈھال کر تیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تو اپنے آپ کو اپنی قدر و منزلہ سے نیچے نہ گرا، انسانیت کی قدر سے نیچے نہ آ، اپنا مرتبہ اور مقام پہچان، اپنے آپ کو اسی درجے پر رکھ جس درجے پر اللہ پاک نے تجھے فائق فرمایا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تو اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گراتا ہے، انسانوں کے درجے میں لاتا ہے، تو فرمایا کہ ان تین درجوں کے جو جانور ہیں، ان میں سے کم از کم پہلے والے طبقے کے جانوروں کے لیول میں آنا، کہ جو کم از کم انسانوں کو نفع تو پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر تو انسان بن کر جینا نہیں جانتا، جانور بن کر ہی جینا چاہتا ہے، تو کم از کم پہلے طبقے کے جانوروں کے انداز کو اختیار کر لے کہ جو انسانوں کے فائدے ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور اگر تو اس سے بھی نچلے درجے میں آنا چاہتا ہے، تو پھر تو کم از کم تیسرے درجے کا جانور بن جانا، کہ جو نہ انسانوں کو نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، تیری ذات کم از کم معاشرے میں ایسی ہو کہ تجھ سے نہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچے نہ ہی نقصان پہنچے۔ فرمایا کہ اگر تو نے اس طبقے میں بھی اپنے آپ کو نہ ڈالا، تو پھر تو تیسرے درجے کا جانور بن جائے گا، جو درمیانہ طبقہ ہے، کہ جس کا کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانا۔ فرمایا کہ پھر تو سانپ بچھو والے طبقے میں آ جائے گا، کہ تیری ذات ہمیشہ دوسروں کو تکلیف ہی پہنچانے والی بنے گی، ہمیشہ تیری زبان ڈنک مارنے والی ہوگی، سانپ کے پھن کی طرح جب چلے گی دوسرے کو ڈسے گی، تیرا ہاتھ شیر کے پنجے کی طرح جب بڑھے گا دوسرے پر جھپٹے گا، تیرا وجود اتنا موزی ہوگا کہ تجھ سے ہر ایک دور بھاگتا ہوگا۔ تو انسان کو اللہ پاک نے جو قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، وہ ایسی پیاری اور ایسی جامع، اور پھر نور اعلی نور، سونے پر سہاگا، کہ اگر وہ صاحب ایمان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے لیے رہنمائی کر رہی ہو، اس کے باوجود بھی وہ ایسی زندگی بسر کرے کہ وہ انسان نما درندہ دکھائی دیتا ہو، تو واقعتاً پھر یہ شخص مومن مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کی ذات ایسی ذات ہوا کرتی ہے کہ نہ تو اس کی زبان سے نہ ہی اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اتنی پیاری ہیں کہ اپنے آپ کو سراپا ایسا پھول سمن بناؤ، ایسے اچھے اخلاق کا پیکر بناؤ کہ تمہاری ذات سے ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک طرف ہے نفل عبادات، ایک طرف ہے دوسروں کو تکالیف سے بچانا۔ ان دونوں چیزوں میں جب تقابل کیا جاتا ہے تو نفل عبادات اللہ پاک نے رکھی ہیں، نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، ذکر و اذکار ہیں، نفلی صدقہ خیرات ہیں، حج عمرے ہیں، نفلی عبادات، تلاوات، ساری کے ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نفلی، یہ انسان اگر کرتا ہے تو سونے پر سہاگا۔ لیکن اگر فرائض اور واجبات اور سنن پر بھی وہ اکتفا کرتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا مصروفیات کی وجہ سے، تو آخرت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کثرت سے نوافل کیوں ادا نہ کیے۔ کے مد مقابل دوسروں کو ایزا پہنچانا، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بننا، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اپنی ذات سے کسی دوسرے کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے تو کل قیامت میں اس کے بارے میں سوال ضرور ہوگا کہ تم نے اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے دوسرے مومن مسلمان کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ ایک طرف نبی عبادت، کثرت ہو تو نور نارا نور، کثرت نہ بھی ہو تب بھی آخرت میں گرفت نہیں ہے، باز پرس نہیں ہے، سوال نہیں ہوگا کہ کثرت کے ساتھ نبی عبادت کیوں نہ کر کے آئے، لیکن چھوٹی سی تکلیف اگر کسی کو پہنچائی اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف آخر پہنچی تو کیوں؟ ان دونوں چیزوں کو سامنے جب رکھا جائے تو شریعت مطہرہ نے اتنا حساس انداز زندگی عطا فرمایا ہے کہ اگر تو تمہاری کسی نفلی عبادت کے ذریعے سے، تمہارے کسی نیک عمل کے ذریعے سے بھی اگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہارا یہ نیک عمل بھی ثواب کے بجائے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ دوسرے کو تکلیف پہنچانا اس قدر حساس پہلو ہے کہ اگر یہ تکلیف دوسرے کو پہنچ رہی ہے، دوسرے کو ایزا پہنچ رہی ہے، یہ اگر عبادت ہی کے ذریعے سے بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے اوپر باز پرس ہوگی۔ بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کی بہت ہی زیادہ اہمیت بیان فرمائی، واجب کا درجہ رکھتی ہے نماز کو جماعت کے ساتھ ادائیگی۔ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز کے وقت مسجد میں حاضر نہ ہوں اپنی جگہ کسی کو امام بناؤں اور محلوں میں جاؤں، جس گھر کے اندر وہ لوگ جو جماعت کے میں شریک نہ ہوئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنے خطرناک الفاظ آپ استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، وہ شفیق المزاج تھے، پیکر جماعت تھے، لیکن بعض دفعہ آپ کسی عمل کے اندر کوتاہی کے اوپر بڑی شدت کے الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے، یہ اس عمل کی بہت بڑی شرارت کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ جس طرح ایک دن ایک صحابی آئے، در دولت پر دروازے پر دستک تھی اور دروازے کی لکڑی کے بیچ میں جو جھیری تھی اس میں سے اندر جھانکنے لگے۔ آپ نے اندر سے دیکھ لیا کہ یہ باہر دروازے کی جھیری میں سے اندر جھانک رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک سیخ موجود تھی جس سے آپ اپنے بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے، وہ سیخ آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آئے اور اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے دستک دے کے گھر میں جھانکا کیوں؟ میرا دل چاہا کہ میں جھیری کے اندر سے سیخ ڈال کے تمہاری آنکھ پھوڑ دوں۔ یہ کہنے نہیں اس بات کی تباہت کو بیان کر رہا تھا کہ دوسرے کے گھر میں جھانکنا کتنی قبیح حرکت ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز با جماعت میں شریک نہ ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کے اندر ان افراد کے سمیت ان کو جلا کر آگ لگا دوں۔ اتنی زیادہ اہمیت آپ نے بیان فرمائی۔ خود آخری لمحات مرض الوفات ہے، قدموں میں جان نہیں کہ آپ اپنے قدم شریفین پر چل کر مسجد میں آ سکیں۔ دو صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے ان کا سہارا لے کر پاؤں گھسٹ رہے تب بھی آپ جماعت کے اندر شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس قدر اہمیت والا عمل، لیکن اس اہمیت والے عمل کے اندر یہ بھی ادب سکھایا کہ اگر کوئی شخص خدا نہ کرے ایسا مریض ہو کہ جس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، کوئی زخم ایسا ہے جس سے رساؤ ہوتا ہے، گن بلر ظاہر ہوتا ہے یا بدبو پھوٹتی ہے، آس پاس والے اس کے پاس کھڑے نہیں ہو پاتے، تو میں کہ ایسا شخص اس سے نماز با جماعت پڑھنا ساقط ہے، یہ اپنے گھر چھپ چھپا کر نماز پڑھے دوسروں کی اذیت کا باعث نہ بنے۔ اب یہ شخص جذبے کے ساتھ نکل کر رہا ہو مسجد میں پہنچ جائے کہ میں تو اللہ کی عبادت اللہ ہی کے گھر میں کروں گا، آس پاس والے ماحول کے اندر جو نمازی ہیں ان کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس شخص کی یہ نماز با جماعت ثواب کے بجائے عذاب کا باعث بن جائے گی کہ یہ شخص دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ نے تو یہاں تک آداب سکھائے، کچی پیاز کچا لہسن کھا کر سیدھے مسجد میں مت چلے آؤ، اپنے منہ کو مسواک سے اچھی طرح صاف کرو کہ تمہارے منہ کی بدبو سے مسلمان نمازیوں کو، فرشتوں اور جناتوں کو تکلیف پہنچے گی، پہلے منہ صاف کرو پھر بعد میں مسجد کا رخ کرو۔ تو باوجود یہ کہ عبادت اتنی اہم ترین کہ چھوڑنے والے کے گھر کو آگ لگانے کے الفاظ آپ نے ارشاد فرما دیے، یہ الفاظ کا ارشاد فرما دینا گویا کہ آپ نے گھر میں آگ لگا دی. حجر اسود کا بوسہ کتنی عظیم عبادت ہے. فرمایا کہ جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر لیا. حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے. خود خود حجر اسود کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب اس کے اوپر لگے ہیں. دیر دیر آپ نے اس کو چوما ہے, بوسہ دیا ہے اور ٹپا ٹپ وہاں اپنے آنسو بہائے ہیں. لیکن فرمایا کہ اگر کسی عبادت کو انجام دینے میں کسی دوسرے مومن مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو, دھکا دیا جاتا ہو, اس کی دل آزاری ہوتی ہو, اپنی ذات سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو, فرمایا کہ حجر اسود کو پھر بوسہ نہ دو. اس عبادت کی خاطر دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. عبادت اتنی اہم, اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا عمل کہ جس کو انجام دینے والا ہو اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے والا, اپنے گناہوں کو جھڑوانے میں والا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ اپنے مبارک ہونٹ رکھے وہی انسان کو ہونٹ رکھنے کی سعادت مل رہی ہو, انوارات کی منتقلی کا سامان ہو. لیکن اگر اذیت پہنچے کسی اور کو, تکلیف پہنچے کسی اور کو, تو فرمایا کہ پھر اس عمل کو اس طرح انجام مت دینا. دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اذیت دے کر حجر اسود کو بوسہ دینا, یہ ثواب تو کیا عذاب بن جائے گا. تو اس قدر حساس انداز زندگی عطا فرمائے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر عبادت کے موقع پر بھی اس انداز سے بچاؤ کہ تمہاری یہ عبادت دوسرے کی تکلیف کا سامان نہ ہو جائے. تہجد کا وقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموشی سے تلاوت میں منہمک. دوسری طرف حضرت عمر پر گزر ہوا, بڑی بلند آواز سے تلاوت میں مصروف ہے. بعد میں آپ نے موقع پا کر دونوں کو جب جمع کیا, پوچھا کہ بھائی صبح تلاوت کر رہے تھے, حضرت صدیق اکبر سے پوچھا بڑی دھیمی آواز میں کر رہے ہیں, کیوں؟ فرمانے لگے کہ جس سے مناجات کر رہا تھا وہ سن رہا تھا, وہ سرگوشی کو بھی سنتا ہے, لہذا خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تاراز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, خود تو میں اٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا, چاہا کہ ذرا زور سے تلاوت کروں تاکہ سونے والے بھی جاگ جائے اور یہ بھی عبادت کر لے, اپنے اس زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا لے. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. تو میں نے چاہا کہ یہ لوگ بھی جاگ جائے, اس وقت کو قیمتی بنا لیں, تہجد پڑھ لیں, عبادت کر لیں. دونوں کی نیت صاف ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو تھوڑا پست رکھا کریں, اتنا زیادہ اونچی آواز سے نہ پڑھیں کہ دوسروں کے آرام میں خلل کا باعث بن جائے. ہے عبادت تلاوت کلام پاک کے جس کا ایک ایک حرف دس دس نیکیوں کی بوچھار انسان پر کرتا ہے, لیکن اس کے ذریعے اگر دوسرے کا آرام میں خلل پڑ رہا ہو, فرمایا کہ اپنی تمہاری نیت بے شک اپنی جگہ اچھی ہے, لیکن تمہیں دوسروں کو جگانے پر مسلط نہیں کیا گیا, اپنی آواز کو دھیما رکھو کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کے آرام میں خلل نہ آئے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تمام کے ساتھ تہجد کی نماز ادا فرماتے رہے. آپ تہجد کے وجہ اٹھا کرتے تھے, ایسی خاموشی کے ساتھ اٹھتے, ایسے دبے قدموں گھر سے نکلتے, دروازہ آہستگی سے بند کرتے کہ گھر والوں میں اگر تو کوئی سو رہا ہے تو کسی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو, آرام خراب نہ ہو, کہ انسان اس تیزی کے ساتھ اٹھے اور اس دھمہ چوکی کے ساتھ گھر سے نکلے کہ سب گھر والوں کو بتا دے کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار. اس قدر آہستگی کے ساتھ آپ اٹھتے اور اس کے بعد جب گھر سے بھی نکلتے, آپ کی محراب تہجد تھی جہاں آپ آ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے, تو بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی یکسوئی اور خاموشی کے ساتھ آپ نکلا کرتے تھے کہ گھر میں کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کر چلے بھی گئے. تو یہ ہے انداز زندگی کہ جس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی, مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے وہ یدی اور اس کے ہاتھ سے دوسرے تمام مومنین مسلمان محفوظ ہوں. ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ بہت ٹکوکار ہے, عبادت گزار ہے, رات دن عبادت میں لگی رہتی ہے, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. فرمایا دو زخی ساری عبادت ایک طرح لیکن پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا عمل اتنا خطرناک، فرمایا کہ دوزخی ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنی ذات کو عبادات میں لگانے کے ساتھ ساتھ اس انداز میں اس کو لے کر چلنا ہوگا کہ نہ تو زبان سے تکلیف پہنچے، نہ ہی ہاتھ سے، نہ ہی سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا وجود کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس میں دو چیزیں آپ نے ذکر فرمائی، ہاتھ اور زبان۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے تو اگلے مضمون میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ اللہ پاک نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں جو جتنا زیادہ پرسکون پر امن زندگی بسر کرے گا آخرت میں اتنے ہی اپنے لیے پر امن سودے کر رہا ہے، پرسکون معاملات تیار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ اخلاق اپنا کر پاکیزہ زندگی اور پرسکون زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی بات کی فکر کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔